الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی، مگر یہ کہ میں نے تم سب کو ان سب چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل روح الامین، یہ بات انہوں نے کہی کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، یقیناً کوئی جاندار ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ سنو، اللہ سے ڈرو، رزق کے معاملے میں اعتدال میانہ روی اختیار کرو۔ رزق کے حاصل ہونے میں کبھی انسان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے، کبھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اسے اس بات پر نہ اکسائیں کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے رزق حاصل کر لے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی اطاعت کے راستے سے انسان حاصل کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین جو ہے ہمارے زندگی کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہونی چاہیے، کہ مجھے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر رکھنی ہے۔ آپ نے جو بات بتائی ہے، غالباً تبوک سے واپسی کے موقع پر یہ خطبہ تھا، آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے ایک بات بتائی، اللہ کی عبادت میں جو چیز انسان کو سستی میں ڈالنے والی، غفلت میں ڈالنے والی ہے، وہ ہے انسان کی معیشت۔ انسان کی معیشت ہے، اسی کے فکر میں انسان رہ کر کبھی اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑ بھی دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنی امت کو سو تین باتیں یہاں پہ فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ ہر وہ بات جو تمہیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی ہے میں نے وہ تمہیں بتا دی, کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی. ہر وہ بات جو تمہیں جہنم سے قریب کرنے والی اور جنت سے دور کرنے والی ہے میں نے بھی وہ تمہیں بتا دی اور میں نے منع کر دیا کہ ان کے قریب مت جاؤ. اور پھر ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان نفسا لن تموت, ہرگز ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے مقدر کو, مقدر رزق کو پورا نہ کر لے. اگر انسان اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق اس تک پہنچا کے رہیں گے تو پھر وہ کمانے میں کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرے گا, کمائی کے معاملے میں کبھی اللہ کے حکم کو بھی نہیں توڑے گا. پھر یہ سمجھ کے کمائے گا کہ یہ کمانا تو میرا اللہ کا حکم ہے, مقدر کا رزق تو اللہ مجھے دیں گے, یہ یقین ہو. کہتے ہیں نا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی, جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. آدمی جب یقین کے راستے پر چلتا ہے منزلیں اسے جو ہے نا پناہ دیتے ہیں. اب جب ایک آدمی وسوسوں میں مبتلا ہوتا ہے تو کبھی ادھر ادھر بھٹکتا ہے, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا, پتہ نہیں کیسے ہوگا, ان حالات میں میرا کیسے بنے گا. خاص طور پہ معیشت جو ہماری روزانہ کی زندگی, ہمارا معاش, یہی بات ہے نا. اللہ تک پہنچنے کے لیے, عبادت تک پہنچنے کے لیے آدمی کو جو رکاوٹیں ہیں اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ. آدمی کا دماغ جو ہے نا اسی میں خراب ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی اس واقعے میں غور کریں کہ اللہ کے نبی کی بات پر کتنا یقین تھا انہیں. تو یہ جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں, یہ یقین پر ہم اپنی زندگی کو اٹھانا چاہیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے اور انتقال ان کا جنگل میں, ربضہ نامی ایک علاقہ ہے, صرف دو ہی وہاں پر, ایک ان کی بیٹی تھی اور ایک بیوی تھی. بیوی دیکھ کر رونے لگی شوہر کا انتقال ہو رہا ہے, تو حضرت ابو ذر نے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کہ بس یہاں پہ کوئی اور ہے نہیں, آپ کے غسل کا, آپ کے کفن دفن کا کیا بنے گا, اس لیے رو رہی ہوں, اور آپ کا انتقال بھی ہو رہا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقین کی بات کہی, گھبرانا نہیں. ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسا آدمی ہے جس کو میں جانتا ہوں, وہ اکیلا زندگی بسر کرے گا اور اس کی موت بھی جب آئے گی تو وہ اکیلا ہی ہوگا. اکیلا, یعیش وحیدا ویموت وحیدا ویحشر وحیدا اور ویصلی علیکم طائفۃ ویصلی علیہ طائفۃ من المؤمنین, اور ایک بہت بڑی ایمان والوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑے گی. یہ آپ نے جس وقت فرمایا تھا وہ سارے لوگ مر گئے, انتقال ہو گیا سب کا, ان میں میں اکیلا ہی باقی ہوں. اصل میں وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہی تھی, دیکھو میں اب اکیلا کوئی ہے نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیج دیا تھا, آپ وہاں جا کے رہیں ربضہ میں, اکیلی زندگی گزار رہا ہوں, موت بھی ہے تنہائی میں آ رہی ہے, لیکن گھبرانا نہیں, میرے غسل کا, میرے کفن کا, میرے جنازے کا اللہ انتظام کرے گا. اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, یہ یقین تھا. صحابہ اپنی زندگی کی بنیاد ان باتوں پہ اٹھائے تھے. تو یہ جو جملہ ہے ان نفسا لن تموت, بارہا جمعہ کے خطبے میں خطیب بھی پڑھتے رہتے ہیں, یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین بیٹھے کہ کسی جاندار کی موت آئے گی نہیں جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے. کمانے کے معاملے میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے. چنانچہ اپنی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو بلایا, کہا کھانا بناؤ. بیٹی پریشان ہو گئی, ابا کا انتقال ہو رہا ہے, ایسے موقع پر کوئی ہے نہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. کہا نہیں, کھانا بناؤ, کھانا تیار کرو, مہمان آنے والے. اور بیوی سے کہا دیکھو وہ راستہ ہے, وہاں جا کے کھڑے ہو جانا.
تو شوہر کی بات سن کے بیوی کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایسا نظام دیکھیں, حالانکہ حج کا زمانہ تھا, حج شروع ہو چکا تھا, قافلے سب سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ چکے تھے. امید ہی نہیں تھی کہ کوئی اس راستے سے آئے, لیکن حضرت ابو ذر کی بات سن کے بیوی کھڑی ہو گئی. دیکھا کہ ایک جماعت آ رہی ہے, تو اکیلی خاتون کو دیکھ کر وہ جماعت رکی. اس نے کہا السلام علیکم, جانتے ہو تم ابو ذر؟ کہنے لگے ہاں ہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں, وہ ہمارے دوست ہیں. کہا ان کے انتقال کا وقت قریب ہے. تو وہ جو پوری جماعت تھی اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو اس حدیث کے راوی ہیں. چنانچہ وہ آگے آئے, عبداللہ ابن مسعود سے کہنے لگے کہ ہمارے دوست ابو ذر وہ یہاں پر, ان کا انتقال ہو رہا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, سلام کیا, اور سلام کے بعد کہنے لگے کیسے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی اکیلے میں گزرے گی, موت بھی اکیلے میں آئے گی. دیکھو زندگی اکیلے تنہائی میں گزری اور موت بھی آ رہی ہے, لیکن تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس بات کی کہ تمہارا جو پورا قافلہ ہے وہ پکا مسلمان ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَيُصَلِّ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا تھا, ایمان والوں کی ایک جماعت اس کی جنازے کی نماز پڑھے گی, اور تم سب کے سب ایمان والے ہو. سب سے پہلے خوشخبری ہو کہ تمہارے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, اور انتقال سے پہلے انہوں نے کہا تم میں سے وہ آدمی میری جنازے کی نماز پڑھائے جو کبھی کسی بھی وقت سیاست کے عہدے پر کبھی نہ بیٹھا. اور نظام اللہ کا دیکھیں, کوئی صورتحال نہیں تھی عراق سے مکہ جانے کی, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے, انہوں نے عبداللہ بن مسعود کو خط لکھا کہ قرآن کا ایک مسئلہ ہے, جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے فوراً عمرے کا احرام باندھ کے تم آ جاؤ, کیونکہ اگر حج کا احرام باندھو گے تو تمہیں حج نہیں ملے گا, عمرے کا احرام باندھ کے. حالانکہ اللہ کا نظام ہے. چنانچہ حضرت ابو ذر کا انتقال ہوا, حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے ساتھیوں نے نماز جنازہ پڑھی. جب نکلنے لگے تو بیوی نے کہا کھانا کھا کے جاؤ, بیٹی نے کہا. تو عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گئے کہ ہمارے آنے کی اطلاع کیسے ملی؟ تو بیٹی نے کہا ہمارے والد بارہا یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جماعت آئے گی جو جنازے کی نماز مجھ پر پڑے گی, ان کے لیے کھانا تیار کرو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سبحان اللہ, ابو ذر تم زندگی میں بھی سخی تھے اور دنیا سے جاتے جاتے بھی تم سخاوت کا ایک پیغام دے کر گئے. اتنے مشہور صحابی تھے, حالانکہ ابو ذر غفار, غفار جو ہے یہ ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا, چوری ڈکیتی یہ بہت ہی عرب کے علاقے میں سب سے زیادہ جہاں ہوتی تھی وہ غفار قبیلے, لوگ ڈرتے تھے غفار قبیلے سے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے اور ایسے اپنے اندر خوبیاں انہوں نے اپنے اندر پیدا کی, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں. اتنی خوبیاں تھیں ان کے اندر, اتنی. تو حضرات صحابہ کرام کو اتنا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے, اور جو آدمی یقین کے ساتھ اس بات کو سنے اور سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرما دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں یقین کی بنیاد پر, فرمایا ان نفسا لن تموتا, یقیناً بلا شک و شبہ کوئی جاندار اس وقت تک مرتا نہیں, اس وقت تک موت نہیں آئے گی, حتی تستکمل رزقہا, جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. کیا مطلب ہے؟ آدمی مطمئن ہو جائے اللہ نے جو مقدر میں, اب اس کے لیے کیا کرے, کچھ بھی نہ کریں نہیں, اب اس کے لیے حکم سمجھ کر اللہ کے اب دنیا میں جائیں, اللہ کا حکم سمجھ کر آدمی ملازمت کرے, آدمی تجارت کرے, آدمی دنیا کے شعبوں میں جائے. لیکن یقین کس پر؟ مشکا شریف کی یہ روایت ہے اور اس کو محدثین نے توکل اور صبر کے باب میں اس کو رکھا ہے. توکل کہتے ہیں بھروسہ اللہ پر کر لینا, بھروسہ اللہ پر کرنا, صبر اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. پھر اگلا جملہ فرمایا فتق اللہ، اللہ سے ڈرو. کس معاملے میں اللہ سے ڈریں؟ کمانے کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. واجملوا فی الطلب، اور اپنی کمائی میں میانہ روی اختیار کریں. ایسا نہیں کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک تھکا رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اپنی محنت کو بڑھائے گا تو مال زیادہ آئے گا، محنت کم کرے گا مال کم ہو جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے. حکم سمجھ کر کمائیں، اللہ کو راضی کرے، اپنی تجارت اور اپنی ملازمت میں امانت، سچائی اور پھر دیانت کو لائے، اور خاص طور پہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ تجارت اور دنیا کا کام کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کمائی میں، اس کے شعبے میں اللہ برکت دیں گے. بعض مرتبہ آدمی کیا ہے کمانے کے، اسی لیے عصر کی نماز کی خاص فضیلت کیوں ہے، عصر کا وقت جو ہے نا کیا ہے، تجارت کے بہت زیادہ پیک ٹائم ہوتا ہے. لوگ اس موقع پر جو ہے نا خوب تجارت خوب، تو اس موقع پر آپ نے مثال دے کر بتایا اگر کوئی شخص عصر کی نماز چھوڑ دے وہ ایسا ہے جس کا پورا اہل و عیال سب برباد ہو گیا. تھوڑا سا نقصان آدمی برداشت نہیں کر پاتا تو پورے اہل و عیال اور مال سب کچھ تباہ ہو جائے. اسی لیے جاب ہے، اپنا بزنس ہے، اپنا معاش ہے، یہ ایک طرف ہے، لیکن اس میں جھوٹ نہیں داخل کرنا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں بعض مرتبہ آدمی کو جاب نہیں ملتا، بعض مرتبہ آدمی کو کوئی پروجیکٹ نہیں ملتا، کوئی بزنس نہیں ملتا. آپ نے فرمایا یہ جو نہیں مل رہا ہے نا، کہیں یہ چیز تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے وہ رزق حاصل کر لو. نہیں، انتظار کرو. 3 دن کا فاقہ تھا حضرت عبد الرحمن کے گھر میں، 3 دن کا فاقہ. 4th دن جب وہ گھر سے نکلے ہیں، ان کی بیوی نے کہا اے عبد الرحمن، کہنے کیا بات ہے، کہ لیکن آج 3 دن کے بعد تم آج 4th دن جا رہے ہو گھر سے، لیکن آج 4th دن میری اور میرے بچوں کی بھوک تمہیں اس بات پر نہ لائے کہ تم گھر کے اندر حرام لقمہ لے کر آ جاؤ. 4th دن بھی برداشت کر لیں گے لیکن گھر کے اندر حرام لقمہ نہیں چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہوتی ہے. بعض مرتبہ کہ کبھی کسی کو جاب کے ملنے میں، کبھی کے تجارت میں نفع کے حاصل ہونے میں، کبھی کوئی چیز، یعنی یہ جو تاخیر ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اللہ کے خزانے پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیں تو سمندر، ایک سمندر میں اگر سوئی ڈبا کے اٹھائے نا، جتنے کمی پانی کی آتی ہے اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. لیکن یہ سب نظام کیوں چل رہا ہے اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تاجر کے ساتھ کبھی جو ہے نا اس طرح کی رکاوٹوں کا معاملہ کر رہے ہیں، کبھی کسی ملازم کے ساتھ کہ اس کی جاب جو ہے نا اس کو تاخیر سے، کیوں؟ یہ امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. کہیں یہ چیز، یہی فرمایا ولا يحملنكم استبقاء الرزق، کہ رزق کی جلد بازی میں، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے سامنے جب اترے تو اپنی سواری ایک آدمی کے حوالے کیا، بھائی اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھ لے، میں نماز پڑھ کے آؤں. مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو آدمی سواری کو لے کے غائب ہو گیا. سواری پر جو زین تھی اس کو لے کے غائب ہو گیا، اور وہ ان کی سواری جو گھوڑا تھا وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ کے جو ہے نا سواری کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب دکان بازار میں وہاں جا کر خریدنا چاہا اپنی زرہ کو اپنی سواری کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں، اپنے گھوڑے کی زرہ ہی لٹک رہی ہے. آپ نے دکان والے سے پوچھا یہ کہاں سے آئی، تو دکان والا کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے 2 درہم میں بیچ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آدمی میری سواری کی حفاظت کر رہا ہے اس کو 2 درہم ہدیے میں دوں، لیکن اس نے جلد بازی کر لی. اللہ تعالیٰ حلال سے دینا چاہتے تھے لیکن اس نے حرام سے لے لیا. مقدر جو ہے نہیں، لیکن مقدر ہر حال میں رہے گا، اتنا ہی مقدر کبھی جو ہے نا نہ کم نہ زیادہ ہوگا. کتنا بھی گنہگار ہو جائے مقدر کم نہیں، کتنا بھی اطاعت گزار ہو جائے مقدر بڑھتا نہیں. سیدھی بات, ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے تبھی لکھ دیا جاتا ہے, لیکن اعمال کی برکت سے مقدر میں برکتیں آتی ہیں اور بدعملی کی نحوست سے اس کے مقدر میں برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. کوئی آدمی 60 سال لے کے آیا دنیا میں نا, 60 سال ہی جیے گا, 60 سال جیے گا, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطاعت کی اعمال کی برکتوں سے اللہ اس کی عمر میں برکتیں ڈال دیتے ہیں, اور نافرمانی کی وجہ سے وہی 60 سال ہوں گے لیکن برکتیں اٹھا لیتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ مزاج یہ بنایا کہ ہم سب دنیا میں رہتے ہیں, دنیا کماتے ہیں, اپنے کمانے میں اعتدال رکھنا ہے. اعتدال کہتے ہیں میانہ روی, کہ ہاں اپنی ترتیب بنائیں, اپنے نمازوں کی ترتیب, اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب, اپنے ذکر کی ترتیب, کہ ہماری ترتیب بنے. صرف کمانا ہی مقصد نہیں ہے دوستو. آدمی کماتے 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 صبح اٹھے کمانے کی فکر لے کر, شام میں سو رہا ہے کمانے کی فکر لے کر, اور نہ ویکینڈ ہے, نہ گھر ہے, نہ اپنی آخرت کا کوئی سوچ ہے, بس اسی پہ نہیں. ایک پائی بھی اس کی نہیں بڑھا سکتی اتنا, ایک پائی بھی نہیں. اسی لیے فج ملو فت طلب, بالکل میانہ روی, درمیانی چال اختیار کرو اللہ سے روزی کے طلب کرنے میں, درمیانی اللہ سے روزی طلب کرنے میں درمیانی چال. اور پھر آخری بات کیا فرمائی, فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِطَاعَتِهِ, جو اللہ کے پاس جو کچھ ہے بندہ اللہ سے اطاعت کے راستے سے اس کو پائے گا, برکتوں کو پائے گا, اپنی وقت میں, اپنی صحت میں, اپنی زندگی میں, اپنی کمائیوں میں, اپنے بچوں میں, جو کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے اگر اطاعت کے راستے سے چلیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیں گے. اسی لیے آج بہت اہم ایک بات یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ کبھی زندگی میں کسی چیز کی اگر رکاوٹ ہو جلد بازی نہیں کرنا ہے. آدمی صبر کرے, برداشت کرے, حرام پر ہاتھ نہ ڈالے, کیونکہ حرام صرف حرام نہیں آتا, بڑی مصیبتوں کو لے کر آتا ہے, بڑی پریشانیوں کو لے کر آتا ہے. اور آپ پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کا نہ ملنا تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم اللہ کو ناراض کر کے کما لو. صرف کیونکہ ہمارا کمانا مقصد نہیں ہے, اس کمانے میں اللہ کو راضی بھی کرنا مقصد ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جلال, اللہ کا غصہ نافرمانیوں سے جو ہے نا بڑھتا ہے, اور اس کو ٹھنڈا کرنے والی چیز یعنی اللہ کے غضب سے جو بچانے والی جو چیز ہے, جو چیزیں ہیں, اس میں ایک بہت بڑی چیز کیا ہے, صدقہ ہے. اللہ کے راستے میں اللہ کے ضرورت مند بندوں کو اب اپنے مال میں سے دینا, کچھ دیتے رہنا. اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, کس کس معاملے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور اللہ کتنے حلیم ہیں, کتنے کریم ہیں, اللہ کو غصہ آ جائے کہیں. تو اس لیے جو ہے نا صدقے کا اہتمام اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور پھر وَتَدْفَعُ مِیتَ السُّوء, صدقے کی برکتوں میں ایک برکت یہ بتا رہے ہیں, صدقہ کرنے والا, صدقہ دینے والا, اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی موت نصیب فرماتے ہیں, کیونکہ بری موت سے یہ صدقہ اس کو بچا لیتا ہے. بری موت, بہت بری موتیں بہت ہیں, دنیاوی بری موتیں کیا ہیں, خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے, بری موتیں مختلف قسم کے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے اس میں اے اللہ میں حفاظت مانگتا ہوں اس موت سے, ڈوب کر مرنے سے, جل کر مرنے سے, اور میں بیٹھا ہوا ہوں کہ دیوار گر جائے, کوئی چھت گر جائے, اور سانپ کے ڈس جانے سے, کوئی زہریلا جانور ڈس جائے, یہ ساری آپ نے پناہ مانگی ہے, ایسی موت سے اللہ میری حفاظت فرما. اور کیسی موت آدمی کو چاہیے, اچھی موت, جو موت اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں اللہ کا کام کرتے ہوئے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. ایک حدیث ہے نا, نبی ترمذی شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں اللہ سے مانگی ہیں، تین باتیں، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اس کو ہم عربی میں بھی نہیں کر سکتے تو اردو میں یاد کر کے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن میرے آخری دن بنا دے. ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا یعنی، اور پوری محنت اسی لیے کرتا ہے کہ بڑھاپا اچھا رہے. سارا آدمی جو ہے نا اپنا فیوچر بناتا ہے، فیوچر کا مطلب میرے آخری دن اچھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ سے مانگو اللہم اجعل خیر عمری، میری زندگی کے سب سے بہتر دن. کس کون سے اچھے دن ہیں؟ اگر کسی سے پوچھیں کوئی کہے گا نہیں میری شادی کے دن اچھے تھے، میرے یونیورسٹی کے دن اچھے تھے، مختلف آدمی مختلف بولے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زندگی کے سب سے اچھے دن وہ مانگو جو تمہاری عمر کے آخری دن اچھے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، اس سے بچ کر تم عافیت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. دوسری چیز، وخیر عملی خواتمہ، اے اللہ میرا سب سے بہترین عمل آخری عمل بنا دے. کتنی پیاری دعا دے گے، میرا سب سے اچھا عمل میرا آخری عمل بنا دے. قرآن پڑھتے پڑھتے میں اللہ سے جا ملوں، ذکر کرتے کرتے میری موت آ جائے، کیونکہ اعتبار خاتمے کا اچھے عمل پر ہے. اسی لیے ہمیں حدیث میں سکھایا گیا سوتے ہوئے آخری عمل اللہ کا نام لے کے سوئیں. اب آدمی سوچے میں سو رہا ہوں، سونے سے پہلے میرا کیا کام تھا، کیا عمل تھا، یعنی خدا نخواستہ کوئی اللہ کو ناراض کرتے کرتے سو گیا نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیحات دے دی، یہ پڑھ کے سو جاؤ، اللہ کا نام لے کے سو گئے. موت مقدر میں ہے تو اللہ سے کتنی اچھی موت ہے. آخری عمل کیا ہو گیا؟ ذکر ہو گیا، اللہ کو یاد کرنا ہو گیا. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی حتی القاک فی، اور تمام دنوں میں سب سے بہترین دن میرا وہ بنا دے جس دن اے اللہ میں تجھ سے ملوں. میرا کون سا، کون سے بہتر دن، جن بہترین دنوں میں سب سے بہترین وہ دن بن جائیں جس دن میں تجھ سے ملوں، اور وہ دن سب رو رہے ہوں، جانے والا ہنس رہا ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسی مبارک موت نصیب فرمائے. فرمایا یہ ایک عمل ہے صدقے کا، صدقہ آدمی اہتمام کے ساتھ کیا ہے، روزانہ نکالتا رہے، ایک ڈالر، دو ڈالر، اپنی کمائیوں کا ایک حصہ، جس میں جو ہے نا اپنے رشتہ دار، غریب رشتہ داروں کا، اپنے پڑوسی، اپنے ضرورت مند جو کچھ دوست احباب ہیں، ان سب کے لیے نکالتے رہیں. اس کی بڑی دنیاوی برکتیں ہیں، دنیاوی برکت وہ اللہ کی رحمت میں رہے گا، اور آخرت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی برکت سے بری موت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. موت کے وقت شیطان آ کر پوری طاقت لگاتا ہے بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، صدقے کی برکت سے اللہ اس کو ایمان کے ساتھ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تین چار باتیں آج دو حدیثوں میں پڑھی ہیں، ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر ایک دنیا میں ہے، ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی شعبے میں لگے ہوئے ہیں، تجارت میں، ملازمت میں، کسی نہ کسی میں. ایک بات یہ ہے کہ مقدر اللہ نے طے کر دیا ہے. ایک عربی میں ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کتنے عقل والے ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہی ڈگریاں ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے نا، اور کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا لیکن مال سمندر کی طرح ان کے پاس ہے. یہ سب مقدر ہے اللہ کی طرف سے. اسی لیے زیادہ محنت کرنے سے زیادہ ملے گا، کم محنت کرنے سے کم ملے گا، ایسی بات نہیں ہے. لہذا نماز چھوڑ کر کمانا، کمانے میں جھوٹ کو داخل کرنا، کمانے میں سود کو داخل کرنا، کمانے میں خیانت کو لانا، یہ سب چیزیں جو ہے نا کیا ہیں، مال کو بڑھائے گا نہیں، برکتوں کو اٹھا لے گا. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین برحمتک یا ارحم الراحمین.